تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. میرے محترم دوست اور بزرگوں, اللہ جل جلالہ مانا والے ہیں اس عالم کو اور دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے اور اللہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں, وہ کسی اسباب کے محتاج نہیں. بچے کے پیدا کرنے میں پانی کے دو قطروں کے وہ محتاج نہیں. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بغیر ماں کے پیدا کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں. اناج کے پیدا کرنے میں, پھل پھول اور ترکاریوں کے پیدا کرنے میں وہ بیج کے محتاج نہیں. بنی اسرائیل کے لیے من و سلوا اتارا, کوئی بیج زمین میں نہیں بویا تھا اور حلوہ آسمان سے آ رہا ہے. تو کسی سبب کے اللہ محتاج نہیں, انسان اگرچہ محتاج ہے. بس اس میں مغالطہ نہ جانا, ہم تو محتاج ہیں, انسان تو محتاج ہے, لیکن اللہ محتاج نہیں. جو کام کرتے ہیں وہ اپنے قدرت کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن یہ اللہ جل جلالہ مانا والوں کی ترتیب ہے کہ وہ قدرت کا استعمال کرتے ہیں اسباب کے پردے میں. پردہ اسباب کا ہوتا ہے, کرتے اللہ ہیں اور کرتے ہیں قدرت کے ساتھ. دکھائی یہ دیتا ہے کہ آم کی مٹھی کو زمین میں ڈالا, اس کے اندر محنت کرنے والے انسان نے محنت کی, تب جا کے آم کا درخت بنا. دکھائی دے دیتا ہے لیکن اس کے پیچھے اللہ کی قدرت جو ہے وہ کام کرتی ہے. اب یہ جو اسباب ہیں اس کی دو قسمیں ہیں, ایک سبب ظاہری اور دوسرا سبب حقیقی. سبب ظاہری کیا ہے؟ مادی چیزیں, ملک اور مال, روپیہ اور پیسہ, سونا اور چاندی, دکان اور کھیت, دنیا کے اندر کی جو پھیلی ہوئی چیزیں ہیں یہ اسباب ظاہریہ ہیں. ایک قسم بھی ہے اسباب ظاہریہ اور اشیاء مادی اصل زندگیوں کا بننا، یہ پوری دنیا کے بچنے والے انسانوں کا تجربہ ہے اور ہر زمانے میں رہا. ہر زمانے میں انسانوں کا ذہن اور تجربہ یہ رہا کہ جتنا دنیا کا ساز و سامان ہمارے ہاتھ میں ہوگا، جتنا بڑا عہدہ، جتنی بڑی ڈگری، جتنا زیادہ سونا چاندی، روپیہ، پیسہ، دکان، کھیت ہمارے ہاتھ میں ہوگا، اتنی ہماری زندگی بنے گی. دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں میں زندگیوں کا بننا یہ انسان کا تجربہ ہے، خدا کا وعدہ نہیں، یہاں اللہ کا وعدہ نہیں. چیزیں ہوں گی تو زندگی بگاڑ دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ نہیں. اور یہ اللہ کی دھمکی بھی نہیں کہ چیزیں ہوں گی تو میں زندگی بنانے کا وعدہ نہیں اور بگاڑنے کی دھمکی نہیں. یہ بھی نہیں کہ تمہارے ہاتھ میں چیزیں ہوں گی تو میں زندگی اجاڑ دوں گا، اور یہ بھی نہیں کہ تمہارے ہاتھ میں چیزیں ہوں گی تو میں زندگی بنا دوں گا. لیکن انسان کا یہ تجربہ ہے کہ دنیا کے اندر کی بھری ہوئی چیزیں اگر میرے ہاتھ میں ہوں گی تو میری زندگی بنے گی، یہ انسانی تجربہ ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ انسانی تجربے کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اور آج تک ہوتا آیا. فرعون، قارون، حامان کا یہ تجربہ تھا کہ ہمارے ہاتھ میں ملک، مال اور عہدہ ہے، اس لیے ہم کامیاب ہوں گے. کیوں؟ کہ جون سے زمانے میں ان کے ہاتھ میں تھا، اس زمانے میں انہیں کامیابی دکھائی بھی دے رہی تھی، کوئی ایسی بوگس بات نہیں تھی، کامیابی انہیں دکھائی بھی دے رہی تھی. لیکن وہ کب تک رہے گی اور کب نکل جائے گی یہ انہیں معلوم نہیں تھا. ایک زمانہ ان پر وہ آیا کہ مال ہوتے ہوئے قارون ناکام ہوا، ملک ہوتے ہوئے فرعون ناکام ہوا، عہدہ ہوتے ہوئے حامان ناکام ہوا، زندگی بھر کے تجربے کے خلاف ہوا. تو معلوم یہ ہوا کہ ظاہری اسباب سے زندگیوں کا بننا یہ یقینی نہیں، بن بھی سکتی ہے، بگڑ بھی سکتی ہے، شروع میں بن کے بعد میں بگڑ سکتی ہے، یہ گارنٹی والی چیز نہ رہی، یقینی چیز نہ رہی. ظاہری اسباب سے زندگیوں کا بننا یہ یقینی چیز نہ رہی، شک شبے والی بات ہوگی. تو جتنے انسان صرف ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں وہ مشتبہ چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں، معلوم نہیں زندگی بنے گی، معلوم نہیں زندگی بگڑے گی. آج بے شک بنتی دکھائی دے رہی، لیکن آگے جا کے بنتی رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ زندگیوں میں بننے اور بگڑنے کا جو تعلق ہے اس کے دو میدان ہیں، ایک دنیا اور دوسرا آخرت. ان دو میدانوں میں انسان کامیاب بھی ہوتا ہے، ناکام بھی ہوتا ہے. اصل مشکل انسان کی یہ ہو چکی کہ یہ انسان جتنا دیکھتا ہے اس پر قدم اٹھاتا ہے، جتنا سمجھتا ہے اس پر قدم اٹھاتا ہے، اور انسان کے دیکھنے کے علاوہ بہت سی چیزیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں جو اسے دکھائی نہیں دیتی. اس کی زندگی کے بننے اور بگڑنے کا جو تعلق ہے یہ ان چیزوں سے ہے جو اسے دکھائی نہیں دیتی، اس نظام سے ہے جو اسے دکھائی نہیں دیتا. اور یہ انسان اپنی غلطی سے آنکھوں دیکھی پر قدم اٹھاتا ہے، اور اپنی سمجھ پر قدم اٹھاتا ہے، اور اپنی عقل پر قدم اٹھاتا ہے. حالانکہ انسان کو جتنا دکھائی دے رہا ہے بہت تھوڑا ہے، اول تو اسے مادہ دکھائی دے رہا، ابدان اور انسان دکھائی دے رہے، اس کے اندر کی روحانیت دکھائی نہیں دیتی، اسے دنیا دکھائی دے رہی ہے. اب دنیا جو دکھائی دے رہی ہے یہ بھی پوری دکھائی نہیں دیتی، سات آسمانوں میں سے ایک آسمان دکھائی دیا، چھ آسمان آئے، سات زمینوں میں سے ایک زمین دکھائی دی اور چھ زمینیں اسے نہیں دکھائی دیتی. تو چھ آسمان نہیں دکھائی دیتے، چھ زمینیں نہیں دکھائی دیتی،
چھ سمتوں میں سے ایک سمت دکھائی دیتی ہے, اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے, یہ چھ سمتیں ہیں, ان میں سے ایک سمت اسے دکھائی دے گی جس طرف یہ منہ کرے گا, اور پھر وہ سمت پانچ سمتیں لائے, چھ آسمان لائے, چھ زمینیں لائے, اسے بھی دکھائی دیتی, اور ایک سمت جو دکھائی دیتی ہے یہ بھی حد نظر تک جہاں اس کے دیکھنے کی حد ہے, چاہے وہ آلات لگا دے, دوربین لگا دے, خوردبین لگا دے, تو جہاں تک اس کا پاور ہوگا بس وہاں تک کی چیز دکھائی دے گی, تو بہت تھوڑا اسے دکھائی دیا. اس کے علاوہ جو دکھائی دیا انسان کو وہ مادہ ہے, اس کے پیچھے ایک غیبی طاقت ہے جسے روح کہتے ہیں, وہ اسے دکھائی نہیں دیتی, جو اصل طاقت ہے وہ دکھائی نہیں دیتی, خود انسان کا جو بدن ہے وہ دکھائی دیتا ہے, لیکن یہ بدن بیکار ہے روح کے بغیر, اگر روح ہے تو بدن کارآمد ہے, روح نکل گئے تو بدن بیکار, تو جس روح پر سارا بدن کام کرتا ہے, جس روح کی وجہ سے آنکھیں دیکھتی ہیں, کان سنتے ہیں, زبان بولتی ہے, ہاتھ پکڑتے ہیں, پیر چلتے ہیں, دل دماغ سوچتا ہے, جس روح کی بنا پر, وہ روح دکھائی نہیں دیتی, ہر اصل وہی ہے. جب روح دکھائی نہیں دیتی تو پھر اس کا بننا اور بگڑنا بھی دکھائی نہیں دیتا, جب روح کا بننا اور بگڑنا دکھائی نہیں دیتا تو یہ بھی نہیں معلوم کہ روح کے بننے سے کیا ہوگا, روح کے بگڑنے سے کیا ہوگا, یہ سارا انسان کی نظروں سے غائب ہے, اور اصل بنیاد وہ نظام ہے جو غائب ہے, وہ اسے دکھائی نہیں دیتا, اور یہ ساری طاقت آنکھوں دیکھی پر لگا دیتا ہے, پیسے کے بڑھانے پر لگا دیتا ہے, ڈگری کے اونچا کرنے پر لگا دیتا ہے, عہدے کے بڑھانے پر لگا دیتا ہے, پوری طاقت, اور سب سے زیادہ غائب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے, اور پھر اللہ کا جو غیبی نظام ہے فرشتوں والا وہ بھی غائب. تو دیکھو ایک بات, دو چیزیں ہیں, ایک زمان, ایک مکان. مکان کے اعتبار سے تو انسان کو اتنا تھوڑا دکھائی دیا, ایک سمت دکھائی دی اس میں بھی حد نظر, اور اس میں بھی صورت دکھائی دی, حقیقت دکھائی نہیں دیتی, اس کے پیچھے کا جو غیبی نظام ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. انسان پلان بناتا ہے چیزوں کو سامنے رکھ کر, پلان بنایا لیکن یہ پلان کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا, اس کے باوجود یہ انسان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں کرتا دھرتا, حالانکہ دنیا میں ایک آدمی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک, مجھے ایسا بتا دو کہ جس نے جو پلان بنایا وہ چلا, ہر پلان چلا, ایک آدمی بتا دو زندگی بھر میں جو تدبیر اس نے کی وہ چلی ہو, ایک آدمی نہیں بتا سکتے. انسان جو تدبیر کرتا ہے کبھی چلتی ہے کبھی نہیں چلتی, کتنا ہی بھلے میں بھلا آدمی اور کتنا ہی برے میں برا آدمی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ, ان سے بھلا کون ہوگا؟ بدر کے موقع پر ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو گرفتار کرنا طے ہوا, اس لیے تاکہ لڑائی نہ ہو, یہ مشورے میں طے کیا, کیونکہ مکہ مکرمہ کے اندر تو یہ بات طے تھی کہ تم دعوت دیتے رہو اور تمہیں یہ ستاوے تو تم برداشت کرتے رہو, جواب مت دو, وہ مارے نہ مارے رہو. اور یہ ہے بڑا مجاہدہ, بڑا مجاہدہ, زبردست مجاہدہ, کیونکہ مارنے والے اگر بہادر تھے مکے کے بے ایمان, تو مار کھانے والے جو ایمان والے تھے وہ بھی بہادر تھے, اور بہادر کو جب بہادر مارتا ہے تو فوراً بدلہ لینے کی سوچتی ہے, تو صحابہ کو سوچتی تھی, لیکن اللہ جل جلالہ و منوالہ نے یہ کہہ دیا بھائی اپنے حاضروں کو
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة اپنے ہاتھ روکو اور اپنے کام کرتے چلے جاؤ اور کام تمہارا کیا ہے اللہ کی ذات کی طاقت کو اپنے صاف کرنا یہ تمہارا کام ہے اللہ کی ذات کی طاقت دو قسم کی طاقتیں ہیں ایک طاقت تو وہ ہے جو مخلوق بن چکی ایک طاقت تو وہ ہے کہ جو اللہ نے بنا دی آسمان ہے زمین ہے چاند ہے سورج ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی براہ راست بنائی ہوئی مخلوقات ہیں اس کے علاوہ انسانی مصنوعات ہیں ڈنڈا ہے تلوار ہے پستول ہے مشین گن ہے توپ ہے گولا ہے بم ہے ایٹم بم ہے یہ تو انسانی مصنوعات ہیں انسان کے ہاتھ سے بنی ہوئی یہ ساری کی ساری بے حیثیت ہے خدا کی بعض مخلوقات کے سامنے ایٹمی طاقت کے ذریعے آسمان نہیں توڑا جا سکتا ذریعے ہواؤں کا طوفان نہیں روکا جا سکتا پانی کا سیلاب نہیں روکا جا سکتا زمین کا زلزلہ نہیں روکا جا سکتا تو ساری انسانی مصنوعات میں سب سے بڑی طاقت ایٹمی لیکن وہ کمزور پڑ گئی خدا کی بعض مخلوقات کے مقابلے میں زمین آسمان کے مقابلے میں سورج کے مقابلے میں ہوا پانی کے مقابلے میں اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے زمین آسمان بڑی طاقت والی مخلوق ہے اس سے بھی زیادہ طاقت والی ایک مخلوق اللہ نے بنائی جس کا نام ہے فرشتے فرشتے زمین آسمان سے زیادہ طاقت والے یہ وہ مخلوق ہے جو دکھائی نہیں دیتی حضرت جبریل علیہ السلام اگر اپنے اصلی حلیے پر آ جائیں تو ان کا سر تو ہوگا ساتویں آسمان کے اوپر اور پیر ہوں گے ساتویں زمین کے نیچے اور 600 پر اگر وہ پھیلا دیں تو زمین آسمان کا خلا بھر جائے اکیلے حضرت جبریل علیہ السلام ایک مخلوق ہے لیکن وہ اتنی بڑی مخلوق ہے زمین آسمان کی کوئی اس کے مقابلے میں حیثیت نہیں ملک الموت اگر اصلی حلیے پر آ جائیں تو اتنا بڑا ان کا حلیہ ہے کہ ساری زمین ان کے ہاتھ میں ایسی ہوگی جیسے ریکابی اور انسان ایسے ہوں گے جیسے ریکابی میں دانے حضرت اسرافیل علیہ السلام اتنا بڑا فرشتہ اللہ نے بنایا کہ اس کے منہ میں سور ہے اللہ کہنے کے پھونک دے تو ان کے پھونکنے پر زمین آسمان چاند سورج ٹوٹ ٹاٹ کے ختم تو جو مخلوق اللہ نے ایسی بنائی جو دکھائی دیتی ہے بڑی طاقت والی زمین آسمان کی مخلوق اس سے بڑی طاقت فرشتوں والی مخلوق اچھا اب آگے چلو فرشتوں والی جو مخلوق سب سے زیادہ طاقتور ہے اس سے زیادہ جو طاقت ہے وہ خدا کی ذات کی طاقت ہے ایک تو خدا کی طاقت وہ ہے کہ جو اللہ نے مخلوق بنا دی اور ایک خدا کی طاقت وہ ہے جو خدا کی ذات میں ہے اور خدا کی ذات والی جو طاقت ہے وہ لامحدود ہے اور بے حساب ہے جتنی مخلوق طاقت ہے خدا کی ذات والی طاقت کے مقابلے میں بالکل بے حیثیت ہے خدا کی ذات والی طاقت کے مقابلے میں مخلوق والی طاقت مجبور ہے کچھ نہیں کر سکتی اب خدا کی ذات والی طاقت انسان کے ساتھ کیسے ہو اس کے لیے انسان کو اسباب حقیقیہ اختیار کرنے پڑیں گے اسباب غیبیہ کہو اسباب حقیقیہ کہو اسباب روحانیہ کہو یہ اختیار کرنے پڑیں گے اور اسباب حقیقیہ کیا ہے جس کے ذریعے خدا کی ذات کی طاقت ساتھ ہو جائے وہ اسباب حقیقیہ جو ہے وہ دینی زندگی
دینداری والی زندگی. اگر زندگی میں دین آ گیا تو خدا کی ذات والی طاقت ساتھ ہو جائے، اور خدا کی ذات والی طاقت کا جو مقابلہ ہے یہ ساری مخلوق والی طاقت نہیں کر سکتی. اور اللہ جل جلالہ اما نبالہ یہ قدرت کا مظاہرہ یوں ہوتا ہے کہ دین کا کام کرنے، دین کی دعوت دینے، ایمان کی طاقت سمجھانے کے لیے اللہ نے جن لوگوں سے کام لیا، اکثر و بیشتر وہ قسم پوشی کی حالت میں تھے. سارے نبیوں کو دیکھو تو قسم پوشی کی حالت میں، جن کو دعوت دے رہے ہیں ظاہری طاقت ان کی بڑی، اور جو دعوت انبیاء کرام علیہ السلام دے رہے ہیں ظاہری طاقت بے کثیر بے بسی ہے ان میں. ان میں مارا بھی جا رہا ہے، پاگل بھی کہا جا رہا ہے، ستایا بھی جا رہا ہے، مذاق بھی اڑائے جا رہے ہیں، لیکن یہ نبی باقاعدہ انہیں کہتے تھے کہ ایو الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب بنو گے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دنیا کے اندر کے پھیلے میں نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ملک اور مال، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، دکان، کھیت، ان سے خدا کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اور خدا کی ذات سے ان کے بغیر سب کچھ ہوگا. کرنے والے اللہ ہیں، یہ ان کی دعوت. اور دعوت جو دینے والے قسم کرسی میں، سننے والوں کو بڑی حیرت ہو رہی ہوتی تھی. فرعون بھی کہتا تھا علیہ ساری ملک و مصر بہادر الانہار و تجری من تحتی، کیا میرے ہاتھ میں مصر کا ملک نہیں؟ کیا میرے نیچے سے نہریں جاری نہیں؟ فرعون یہ کہتا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا تھا کہ تمہاری تو زبان میں لکنت، تمہارے ہاتھ میں کنگن نہیں، تمہارے ساتھ تو فرشتے دکھائی نہیں دیتے، اور دیکھو میرا ماننے والا کتنا بڑا حامان، اور میرے ماننے والے کتنے بڑے بڑے درباری، اور تمہارے ساتھ میں تو کچھ بھی نہیں. یہ کہتا رہا، اور موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے کہ خدائی طاقت کو تسلیم کرو تو میرا پار ہوگا، خدائی طاقت کو تسلیم نہیں کرو گے تو میرا غرق ہوگا. یہ قسم پرسی کی حالت میں کہہ رہے، اور ان کی بات کے ماننے والے کون؟ بنی اسرائیل. اتنے کمزور تھے جن کو خدا نے کہتا مستضعفین فی الارض، زمین میں سب سے زیادہ کمزور، جن کی لڑکیاں شاہی گھرانوں میں رہنے والیاں، فوجیوں کے گھروں میں رہنے والیاں، گھر کے سارے کام وہ کرتی تھی، کنڈیاں اندر سے وہ بند کر دیتے تھے، کوئی ایکشن لینے والا نہیں، کوئی ایجوکیشن کرنے والا نہیں، لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا، لڑکیوں سے خدمتیں نہیں جاتی تھی. کتنی بےکس اور بے بس قوم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا. فرعون کو بھی بڑی حیرت، ان کے ماننے والے ایسے قسمہ پرش، میرے ماننے والے بڑے جاہو جلالی والے. یہ چیز چلتی رہی. تو یہ کچھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ یوں فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا دین کا کام جس کے ذریعے خدا کی ذات کی طاقت ساتھ ہو جاتی ہے، اور ساری مخلوق کی طاقت وہاں مجبور ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی تو نمرود جو حاکم تھا وہ خلاف، بابا جو وزیر تھا وہ خلاف، اما بھی خلاف، ساری پبلک ان کے خلاف، کوئی ساتھی نہیں سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے، فآمن لہ لوط، اور ایک ان کی بیوی. اس کے علاوہ کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھی نہیں. اور سامنے بھیانک آگ لگ رہی ہے، اور سارے مل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندر ڈالنا چاہ رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر اپنی دعوت کے اندر مضبوط کہ فرشتہ آئے، اللہ کی اجازت سے آئے، آگ اس کو بجھا دے, آپ کو ہم آپ کی مدد کریں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ اما ادھر کا فلا, اے فرشتے تیری مجھے حاجت نہیں, حاجت مند تو ہوں, یہ نہیں کہ میں حاجت مند نہیں, میں محتاج ہوں, لیکن میں محتاج اللہ کا ہوں, میں محتاج تمہارا نہیں, اس لیے کہ تم بھی مخلوق ہو, تم سے بھی کچھ نہیں ہوتا, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اے فرشتے کی طاقت چاہے تو کتنی بڑی طاقت ہے, لیکن خدا کی ذات کی طاقت کے مقابلے میں تیری طاقت بھی بہت کم ہے, اس لیے مجھے تیری حاجت نہیں. جو مخالفین تھے ان کے ڈر ان کے دل میں نہیں, اور جو شکل موافق بن کر فرشتوں کے آئی تو اس کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گوارا نہیں کیا, اور یہ کہا کہ بس خدا کی ذات کی طاقت میرے ساتھ ہے, اور انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ اے خدا حکم کو تیرے جلنے نہیں دوں گا, چاہے مجھے جلنا پڑے, میں جلنے کے لیے تیار ہوں, لیکن تیری ذات سے نکلا ہوا جو حکم یہ میں جلنے نہیں دوں گا. اور خدا کی ذات کی طاقت ساتھ ہوتی ہے اس آدمی کے جو خدا کے حکموں کو پورا کرے, اور خدا کے حکموں کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے آزمائش. بعض مرتبہ نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں تو خدا دیکھتا ہے یہ اتنا تھا تو نہیں, اور بعض مرتبہ تکلیفوں کے دروازے کھلتے ہیں تو اللہ دیکھتے ہیں یہ گھبراتا تو نہیں. دونوں طرح اللہ امتحان لیتے ہیں حکموں کے پورا کرنے والے کا. دکان کو شریعت کے مطابق جو لوگ چلائیں گے تو بعض مرتبہ آمدنی خوب ہونے لگتی ہے, اور بعض مرتبہ آمدنی کم ہو جاتی ہے. یہ دو لائنیں ہیں اللہ کی طرف سے انسانوں کے امتحان کی, انسانوں کے ایمان کے امتحان کی. کیونکہ ایمان کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے کہ خدا کی ذات کی طاقت ایمان کے ساتھ ہو جاتی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, لیکن اللہ تعالیٰ خوب آزمائش کرتے ہیں, ایمان والوں بھی آزمائش کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اتر گئے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ میں جل سکتا ہوں, حکم خدا کا نہیں جلا سکتا. جب آدمی اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اس کے حکموں پر قدم اٹھائے اپنی طبیعت کے خلاف, تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں ظاہر کے خلاف. ساری ظاہری مخلوق تو ہے خلاف, لیکن خدا کی ذات کی طاقت اس کے ساتھ ہے. جب خدا کی ذات کی طاقت ساتھ ہو گئی تو بھلا بتائیے یہ آگ کیسے جلا سکتی ہے. بے شک آگ ایک بڑی طاقت ہے لیکن مخلوق ہے, یہ مخلوق والی طاقت کیسے جلا سکتی ہے جب اللہ کی ذات کی طاقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, اللہ کی ذات کی طاقت جب یونس علیہ السلام کے ساتھ تھی کہ مچھلی کا پیٹ کیسے ہضم کر سکتا ہے, جب اللہ کی ذات کی طاقت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تھی تو چھری کیسے ذبح کر سکتی ہے گلے کو. یہاں ایک بات میں اور بھائی کو ذرا اونچا کروں, دیکھو ایک بات اور کہہ دوں, اگر اسماعیل علیہ السلام کا گلا کٹ جاتا تو بھی ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں تھا کہ اللہ کی ذات کی طاقت ساتھ نہیں تھی. ایک اور پہلو بھی بتا دوں, کہیں تم ہر جگہ یہ انتظار کرو گے کہ بھائی اللہ کی ذات کی طاقت جب ساتھ ہوتی ہے تو موت بھی نہیں آتی, ایسا نہیں. یہاں اسماعیل علیہ السلام کا گلا تو نہیں کٹا, اور وہاں ایک دوسرے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام, حاکم نے بادشاہ نے اپنی محرم عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہا اور فتویٰ مانگا حضرت یحییٰ علیہ السلام سے, تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ حرام ہے. بادشاہ غصہ آیا, اس نے اپنا آدمی جو
تو ظلم کا گلا کاٹ کے لیا.
وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا گلا کاٹا کٹ گیا. تو کیا تم یہ کہو گے کہ حضرت یحییٰ ناکام ہوئے؟ ہرگز نہیں. اسماعیل علیہ السلام گلے کے نہ کٹنے میں کامیاب اور حضرت یحییٰ علیہ السلام گلے کے کٹنے میں کامیاب, دونوں کامیاب ہیں. کیوں کہ دونوں جگہ حکم خدا کا پورا ہو رہا ہے. اصل خدا کے حکم کا پورا ہو جانا یہ ہماری کامیابی, چاہے جان بچے یا چلی جائے, چاہے مال ملے یا چلا جائے, ظاہری اسباب ساتھ میں ہو یا نہ ہو, چاہے راحت ملے چاہے تکلیف ملے, انسان کی کامیابی خدا کے حکم کا پورا ہونا. اب آپ کہو گے جان چلی گئی پھر کون سی کامیابی؟ یہی تو ہے ساری سمجھنے کی چیزیں. کسی کو تو میں سمجھانے کی کوشش میں ہوں کہ کامیابی کا جو میدان اور ناکامی کا جو میدان ہے وہ دو ہیں, ایک دنیا اور ایک آخرت. اب آدمی کے سامنے ساری دنیا دنیا ہے, اگر دنیا میں کامیابی مل گئی تو آدمی سمجھتا سمجھتا میں کامیاب, دنیا میں ناکامی آ گئی تو آدمی سمجھتا میں ناکام. حالانکہ دنیا کے اندر یہ کامیابی ختم ہونے والی, دنیا کے اندر یہ ناکامی ختم ہونے والی, اصل کامیابی اور ناکامی کا میدان جو ہے وہ آخرت ہے. اس آخرت کی طرف عام انسانوں کا ذہن نہیں جاتا, اس لیے کہ وہ آخرت دکھائی نہیں دیتی. انسان کا مزاج یہ ہے, مکان بھی اسے پورا نہیں دکھائی دیتا اور زمانہ بھی اسے پورا دکھائی نہیں دیتا. پچھلا زمانہ جو گزر چکا وہ تو ہاتھ سے نکل گیا, اگلا زمانہ جو آنے والا ہے وہ لامحدود اور بے حساب ہے. اسے یاد رکھنا, اگلا زمانہ جو لامحدود ہے, اگلا زمانہ بے حساب ہے اور مستقل ہے. عام طور سے آدمی سمجھتا ہے کہ انسان کی موت آ گئی تو زمانہ ختم ہو گیا. نہیں ہوا, عالم دنیا سے منتقل ہو گیا عالم برزخ میں, اور وہ زمانہ بھی جب ختم ہوا تو منتقل ہو گیا عالم آخرت میں. اور انسان کے پاس زمانہ جو ہے وہ موجودہ ہے, موجودہ زمانہ انسان کے ہاتھ میں ہے, اگلا زمانہ انسان کے قبضے میں نہیں, پچھلا زمانہ انسان سے گزر چکا. اب یہ جو موجودہ زمانہ ہے, اس موجودہ زمانے کا استعمال کیسے ہو؟ ایک تو یہ کہ اپنی رائے سے ہو اور ایک یہ خدا کے بتانے سے ہو. اگر اپنی رائے سے یہ انسان موجودہ زمانے کو استعمال کرے گا تو وہ صرف موجودہ زمانے کی راحت کو باقی رکھنے کا فکر کرے گا, یا موجودہ زمانے میں کوئی تکلیف ہے تو اس کے دور کرنے کی فکر کرے گا؟ لیکن اگلے زمانے میں اگر کوئی تکلیف آ گئی تو پھر اس کے دور کرنے کے فکر میں پڑ گیا, کوئی راحت مل گئی تو پھر اس کو حاصل کرنے کے فکر میں, باقی رکھنے کے فکر میں پڑ گیا. یوں ہوتے ہوتے ایک زمانہ انسان پر وہ آتا ہے جسے موت کہتے ہیں, اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں انسان کے حالات تو ختم نہیں ہوتے لیکن انسان کی جو انتظام کی طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ارے دنیا میں جب انسان پر حالات آتے ہیں تو انسان اس کا انتظام کرنے کی طاقت رکھتا ہے, اگر الٹا آ گیا تو فوراً آپ اس الٹے کو دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, اگر آگ لگ گئی تو فوراً آپ اسے بجھانے کی کوشش کریں گے, اگر وہ مارنے آیا تو فوراً شور بچا کر آپ تجمہ جمع کر دیں گے. دنیا کے اندر انسان کو بھوک لگی فوراً آپ ہوٹل میں جا کر کھانا کھا لیں گے, پیاس لگی جا کر کنویں پر پانی پی لیں گے, گرمی بہت تیز لگی پنکھا کھول دیں گے, سردی زیادہ لگی لحاف اوڑھ لیں گے. دنیا میں انسان پر جو حالات آتے ہیں تو اس کے انتظام کی یہ انسان طاقت رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے, لیکن موت کے بعد حالات نہیں ختم ہوتے. کامیابی والے حالات بھی اگر آئے تو بے حساب, اور ناکامی والے حالات اگر آئے تو وہ بھی بے حساب, لیکن فرق یہ پڑا کہ اب انتظام کی طاقت نہ رہی. قبر کے اندر جو اژدہے آئے, قبر کے اندر جو اژدہے آئے تو اس سے دور کرنے کی طاقت نہیں, آگ آئی بجھانے کی طاقت نہیں, فرشتے پیٹ رہے اس سے بچنے کی طاقت نہیں, اندھیرا ستارا اس سے بچنے کی طاقت نہیں, انتظام کی طاقت موت پر ختم ہو جاتی ہے. اور وہاں جا کر پھر آدمی کو معلوم ہوا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ زمانہ موت پر ختم ہے، لیکن موت پر زمانہ ختم نہیں ہوا. آدمی ایک عالم سے منتقل ہو کر دوسرے عالم کے اندر چلا گیا، اور اس وقت آدمی ایمان لے آئے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور اللہ کی الوہیت پر اور اللہ کے بڑا ہونے پر. لیکن اس وقت کا ایمان لانا اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ایمان لانا جو ہوا وہ مجبوری کے درجے کا ہوا، مجبور ہو کر وہ ایمان لایا. کیونکہ اس نے عذاب کو بھی دیکھا، اس نے فرشتوں کو بھی دیکھا، اس نے اللہ کے چھپے نظام کو بھی دیکھا. اس مرنے والے نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، تو وہ ایمان لے آئے گا، مجبور ہے، کوئی چارہ کار نہیں. آج اگر وہ ایمان لاتا ہے تو وہ نبی کی خبر پر ایمان لاتا ہے، اور مرنے کے بعد اگر ایمان لاتا ہے تو وہ اپنی نظر پر ایمان لاتا ہے. چاند دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے رمضان کا، کمزور نگاہ والے کو دکھائی نہ دیا، تیز نگاہ والے کو دکھائی دیا. تیز نگاہ والے کا دیکھ وہ رہا، انہوں نے کہا بھائی میرے کو دکھائی نہیں دیتا. بہت دیر تک سمجھایا، انہوں نے کہا چل جھوٹے کہیں گے، اگر چاند ہوتا تو میرے کو بھی دکھائی دیتا تیری. اب اس کے بعد میں نماز پڑھ لی، مطلع صاف ہو گیا، چاند ذرا صاف دکھائی دینے لگا، کمزور نگاہ والے نے بھی دیکھ لیا، ہاں ہاں بھائی دکھائی تو دے رہا، بھائی واقعی تو سچا ہے. تو اتنے سچا کس کو کہا؟ اس آدمی کو نہیں کہا، اس آدمی کو سچا نہیں کہا. آدمی کو اگر سچا کہتا تو اس وقت کہتا جب اپنے کو دکھائی نہیں دیتا تھا. یوں کہنا بھائی تو آدمی سچا ہے، میرے کو دکھائی نہیں دیتا، میری نگاہ کمزور ہے، تو آدمی سچا ہے، میں نے مان لیا کہ چاند ہو گئی. لیکن جب اپنے کو نہیں دکھائی دیا تو آدمی کو جھوٹا کہہ دیا، اور جب اپنے کو دکھائی دیا تو آدمی کو سچا کہہ دیا. تو وہ حقیق اپنے آدمی کی خبر کو سچا نہیں کیا، اپنی نظر کو سچا کہا. آج جس نے جنت اور جہنم کو مانا، اور آج جس نے اللہ کی ذات کو مانا اور صفات کو مانا، آج جس نے اللہ کے گردا گردا ہونے کو مانا، آج جس نے فرشتوں کو مانا، آج جس نے عالم برزخ کو اور عالم آخرت کو مانا، تو اس نے نبی کی خبر کو مانا، اور مرنے کے بعد جس نے مانا اس نے اپنی نظر کو مانا. اور تیری نظر کی کوئی ویلی خدا کے ہاں نہیں ہے. خدا کے ہاں جو اگر قیمت ہے تو نبی کی خبر کی قیمت ہے. مجرم سے مجرم آدمی ہوگا، پہلے اس کو قبر میں، اور دیکھو قبر کے معنی صرف گھڑا میں، جس حالت میں بھی آدمی چلا جائے. بعض لوگ جلاتے ہیں، بعض لوگ گھت کو کھلا دیتے ہیں، بعض لوگ کنویں میں الٹا لٹکا دیتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے ترتیب سے کرتا ہے. جو کچھ بھی ہو، مرنے کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ عالم برزخ ہے. مجرم اگر ہے تو پہلے اسے جنت کی کھڑکی کھول کے دکھا دی جائے گی قبر کے اندر، تاکہ اس کو پتا چلے کہ دیکھ یہ جگہ بھی تیرے واسطے ہو سکتی تھی اگر تو اس کا بھاؤ ادا کرتا، لیکن تو نے اس کا بھاؤ ادا نہیں کیا، اس پر پردہ پڑ گیا اور ساری جنت اسے دکھائی دے گئی. اس کے اندر کی ہورے، باغات، غلبان، نہریں سب دیکھ لیا اس نے، پر بڑا پچھتا رہا کہ اس کی قیمت تو بڑی آسان تھی. دنیا کے اندر اللہ کے حکموں کو پورا کرتے، اعمال کو ٹھیک کرتے یہ ہمیں مل جاتا، اس پر پردہ ڈال دیا اور بھی جہنم کا کھڑکی کھول دی گئی. اب اس میں سانپ اور بچھو اور اس کے اندر آگ اور فرشتے اور مار دھاڑ اور شور پکار اور اس کی گرم ہوا یہ آنے لگی، اور اجدہے بھی آ کر کاٹنے لگے، آگ کی آگ جلانے لگی، فرشتے آ کر پیٹنے لگے، اندھیرا آ کر ستانے لگا، اور یہ آدمی تنے تنہا چیخے مار رہا. اب اس کی سمجھ میں آ گیا، اب وہ کہے گا میں ایمان لایا، میں ایمان لایا میں، لیکن وہ ایمان غیر موتبر. اتنا تو وہ بھی جانے گا یہ میرا ایمان غیر موتبر، اب میں عمل کرنا چاہوں گا تو عمل کر بھی سکوں گا. عمل کا میدان جو تھا وہ دنیا تھی، اس کے اندر اللہ کے حکموں کے مطابق میں کرتا. تو اس وقت آدمی یہ کہے گا رب ارجعون حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون. موت آئی تو آدمی کہتا ہے میرے اللہ میرے کو واپس کر دے. کیوں؟ کہ میں رانگ سائڈ آ گیا، میں نو انٹری میں گھس گیا، میں مغضوب علیہم والے راستے میں آ گیا. اے خدا تیرے غصے والے راستے میں آ گیا، تیرے انعامات والے راستے کو میں نے چھوڑ دیا. انم دالہی والا راستہ چھوڑ دیا، صراط مستقیم جو مین لائن تھا یہ میں نے چھوڑ دیا اور میں ضالین والے راستے بنا گیا، میرے کو واپس کر دے. کیا کرے گا واپس جا کر؟ لالی آمن صالحن فیما ترکت کلا، میں جا کر اچھے عمل کروں گا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اسباب ظاہریہ میں لگا رہا، چیزوں میں لگا رہا اور چیزوں میں اپنی کامیابی سمجھتا رہا، لیکن آج میرے کو معلوم ہوا کہ ان اسباب ظاہریہ کے ساتھ اسباب حقیقیہ میں بھی لگنا چاہیے. اور اسباب حقیقیہ کیا ہے؟ دل کے اندر کا یقین ٹھیک ہو جائے اور بدن سے تیار ہونے والے اعمال ٹھیک ہو جائیں، یہ اسباب حقیقیہ ہیں کامیابی کے. دنیا کی ظاہری بھی چیزوں میں کامیابی کا ملنا یہ انسان کا تجربہ ہے، خدا کا وعدہ نہیں. لیکن دل کے اندر کے یقین کا ٹھیک ہو جانا جسے ایمان کہتے ہیں، اور بدن سے تیار ہونے والے اعمال کا ٹھیک ہو جانا جسے امیر الصالحات کہتے ہیں، یہ اسباب حقیقیہ ہیں اور اس پر کامیابی کا خدا کا وعدہ ہے. اور خدا وعدہ خلافی کرتا نہیں اور خدا جھوٹ بولتا نہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. یاد رکھو اچھی طرح سے، اسباب ظاہریہ میں لگنا غلط نہیں، اسباب ظاہریہ کا انسان محتاج ہے. اسباب ظاہریہ میں اللہ نے بھی لگایا. حضرت نوح علیہ السلام جب سیلاب آنے والا تھا تو خود اللہ نے کہا انسنائن فلکا، کشتی بناؤ. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. اس ظاہری سبب میں اللہ نے حکم دے کر لگایا. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زرہ بنانا سکھایا تاکہ ایک دوسرے کی زد سے بچو، کیونکہ زرہ کے اوپر تلوار اثر نہیں کرتی. واللمناہ صناۃ لبوس لکم لتحسنکم من باسکم فہل انتم شاکرون. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد میں تشریف لے گئے تو آپ کے بدن مبارک پر دو زرہ تھی تاکہ تلوار کا اثر نہ ہو. ظاہری اسباب میں نبی بھی لگے، اللہ نے بھی لگایا. ظاہری اسباب میں لگنا یہ غلط نہیں، لیکن ایک بات میری سمجھ، یہ جو ظاہری اسباب ہے نا، اس میں لگنا یا اس کو چھوڑنا، یہ دونوں کے دونوں حکم الہی پر ہو. اس لیے کہ حکم الہی جو ہے یہ انسان کی کامیابی کا غیبی سبب اور حقیقی سبب. یہ جتنے ظاہری اسباب ہیں، اب میں بات کر رہا ہوں بدل رہا، جتنے ظاہری اسباب ہیں ان میں لگنا یہ بھی اصل نہیں اور ان کا چھوڑنا یہ بھی اصل نہیں. اگر ظاہری اسباب کو بالکل یا چھوڑ دے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں لا رہبانیت فی اسلام، اسلام کے اندر ملنگ پنا نہیں. اور اگر ظاہری اسباب میں پورا لگ جائے، اتنا لگ جائے کہ احکامات الہیہ بھی ٹوٹ جائے اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ جائے، اتنا اگر ظاہری اسباب میں لگا تو یہ بھی غلط ہوگا. اس لیے خدا کے حکموں کے خلاف ظاہری اسباب میں لگا یا خدا کے حکموں کے خلاف ظاہری اسباب کو چھوڑا، دونوں حالت میں خدا کی ذات کی طاقت خلاف ہو جائے گی. اور جب خدا کی ذات کی طاقت خلاف ہو جائے گی تو ساری دنیا کا ساز و سامان ہاتھ پہ ہوتے ہوئے انجام یہ ہوگا کہ یہ انسان ناکام ہوگا، تباہ اور برباد ہوگا. اس لیے کہ خدا کی ذات کی طاقت کا مقابلہ دنیا کی مخلوق والی طاقت نہیں کر سکتی. خدائی ذات کا مقابلہ دنیا کی مخلوق والی طاقت سے ہی کر سکتی ہے. مخلوق والی طاقت مجبور ہے خدا کی ذات کی طاقت کے ساتھ, اور خدا کی ذات کی طاقت اس انسان کے ساتھ ہوتی ہے جو انسان اللہ کے حکموں کو پورا کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ. لیکن ایک بات ساتھ میں اور بتا دوں, جب آدمی دین پر چلتا ہے, جب آدمی اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے تو عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ اسے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. رشوت لیتا تھا, بڑھیا کھانا کھاتا تھا, بڑھیا کپڑا پہنتا تھا, رشوت دینی بند کر دی تو کھانا گھٹیا ہو گیا, کپڑا بھی گھٹیا ہو گیا. رشوت لیتا تھا, کار میں بیٹھتا تھا, رشوت چھوڑ دی, بستی لائن میں کھڑا ہے. عام طور سے جب آدمی دین کی طرف مائل ہوتا ہے تو ظاہر کے اندر کچھ انسان پر تکلیف آتی ہے, اور جو انسان دین کو چھوڑ چھاڑ اور آزاد رہتا ہے تو عام طور پر شروع میں اس کے پاس بہت سے راحت کے نقشے ہوتے ہیں, اس پر آدمی چکر کھا جاتا ہے اور اسی پر آدمی پھنس جاتا ہے. لیکن میری بات کو یاد رکھو, اللہ کے حکم جب ٹوٹتے ہیں تو اللہ جل جلالہ و من والہ کی یہ ترتیب ہے کہ فوراً اللہ نہیں پکڑتے, بلکہ اللہ